بعد میں ملال ہوگا اور افسوس کریں گے کہ میں وہ کام کر لیتا تو اچھا تھا. اور یہ حقیقت ہے کہ اس کا زندگی میں بہت سا سلسلہ رہتا ہے, سامنے ہوتے رہتے ہیں, اور اس پر عمل کر لیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے, عمل نہ کریں تو دل میں افسوس رہ جاتا ہے. اس لیے اگر اللہ پاک نیکی کے سلسلے میں دل میں کوئی داعیہ پیدا فرمائے تو اس داعیے کو اللہ کا مہمان سمجھ کر اس کی قدر کر کے اس کام کو انجام دے دیا کریں. میرے ساتھ بھی یہ بہت ہوتا ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں یہ بات ڈالی گئی ہے, فوراً میں اس پر عمل کر لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے یہ توفیق عطا فرمائی اور جس نے یہ داعیہ پیدا فرمایا. بہت معاملات ہوتے رہتے ہیں, بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بڑائی, اپنی تو کچھ بھی نہیں, سارا انہیں کا کرم ہے جو نیکیاں کرا لیتے ہیں. بعض وقت دل میں ایسا آتا ہے کہ فلاں شخص اس کی اتنی وہ کر دو, فلاں شخص کو دے دو, تو فوراً دے دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے دل میں ڈالی. تو باہر کیف اس دائیے اور مہمان کی قدر کریں گے تو خوشی ہوگی اور کام بھی بن جائے گا, اور اگر لیتے لال کر گئے وہ وقت نکل گیا تو پھر افسوس کرتے رہیں گے, پھر کوئی فائدہ نہیں. چوتھی بات یہ کہ نیک لوگوں سے محبت رکھے اور ان کی ہم نشینی اختیار کرے, کیونکہ ان میں سے کسی ایک کی بھی جب بخشش ہوگی تو وہ اپنے بھائیوں اور احباب کی سفارش کرے گا, جیسا کہ روایت میں ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باہمی بھائی چارہ خوب پیدا کرو, کیونکہ قیامت میں ہر بھائی کو سفارش کا موقع ملے گا. اسی پر یہ میں نے سارا مضمون آپ کو سنایا ہے بزرگوں سے محبت کا اور اللہ والوں سے تعلق رکھیں. ایک حدیث شریف ہے, وہ آپ کو پہلے بھی سناتا رہتا ہوں, یاد رکھیے, ساری زندگی یاد رکھیے. فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یا متعلم بنو, یا عالم بنو, یا ان سے محبت کرنے والے بنو, اور چوتھے نہ بنو, یعنی ان سے مخالفت اور بغض و عناد رکھنے والے نہ بنو. تین جو ہیں, تین قسمیں یہ تو ہیں بہت کامیاب اور قابل مبارک بات. طالب علم بنے دین کا جب, عالم بنے جب, اور ان سے محبت رکھنے والا بنے جب. نجات کا سامان ہے. البتہ اگر علم دین اغراض دنیاوی کی وجہ سے حاصل کیا اور اس میں غرض فاسد ہو تو وہ پھر بات الگ ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے تعلق نہیں ہوتا. وہ دنیا ساز کہلاتا ہے اور دنیا فروش کہلاتا ہے. اس طرح سے دین فروش دنیا کا طالب ہوتا ہے, تو ایسے آدمی وہ ان بشارتوں کے حقدار نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ دین سیکھنے والے اور دین پڑھ کر کامیاب ہونے والے اور ان سے محبت رکھنے والے اخلاص کے ساتھ, یہ بڑے کامیاب ہیں. دین کی ایک بات بھی سیکھی اور ایک بات بھی کسی کو سکھا دی تو اس پر کتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ وہ اس کو نوازیں گے, اور اس طرح سے دین کا چونکہ خادم بن گیا اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوگی. طالب علم کے لیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں دی ہیں, فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں, اور کیسے کیسے مخلص طالب علم دین کے سیکھنے والے, کیسی محنتیں کرنے والے, مجاہدے کرنے والے, ریاضتیں کرنے والے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دینے والے, اور جب وہ تعلیم حاصل کر کے اس کو مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت میں لگ جاتے ہیں, تو پھر اللہ پاک کی شان ہے کہ کیسے اللہ پاک ان سے کام لیتے ہیں, کہاں کہاں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, اور اس طرح سے ان کا فیض جاری ساری ہو جاتا ہے. ان سے لپٹنے والے, محبت کرنے والے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا تعلق رکھنے والے بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے. پھر آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو کافی پہلے سنایا. ہمارے بزرگوں نے ہی بیان کیا ہے یہ واقعہ. ایک شخص تھے, وہ طلبہ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، کھانے پکا کے لاتے تھے، اور بھی مختلف خدمتیں انجام دیتے رہتے تھے، بڑا ملنا جلنا رکھتے تھے طالب علموں سے. تھے وہ بڑے بھاری بھرکم لحیم و شحیم، تو طالب علموں میں باد شریر تھے، انہوں نے ان کا نام بیل رکھ لیا تھا، بیل. تو جب کبھی بھی وہ آتے تھے دور سے دیکھ لیا، کہنے لگا رہے وہ بیل آ رہے ہیں اپنے، تو گویا کہ ان کا نام ڈال دیا بیل. انہیں پتہ نہیں تھا، کافی جگہ اس طرح سے گزرتے رہے. اس طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہوتے ہوتے وہ بات منہ سے نکلی، فرائی ہوتی گئی اور ان تک بھی پہنچ گئی کہ بھائی میں ان لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور یہ مجھے بیل کہتے ہیں. ناراض ہو گئے اور انہوں نے خدمت بند کر دی اور آنا جانا چھوڑ دیا. ظاہر غصہ آنا تھا کہ مجھے بیل بنا دیا. بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی. کچھ دن جب نہیں آئے گئے، ایک رات خواب دیکھا انہوں نے کہ قیامت کا منظر ہے، پل صراط جو ہے وہ قائم ہے اور لوگ دوڑے ہوئے اس پر جا رہے ہیں. تو یہ بیچارے جو ہیں پل صراط سے پہلے ہی کنارے پر ایک طرف بڑے حیران، پریشان، اداس، مایوس کھڑے ہیں. کوئی آس پاس ساتھی نہیں، اکیلی جان کھڑے ہوئے ہیں حیران پریشان. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ وہی طلبہ وہ پل صراط پر کچھ تھوڑے سے اوپر چڑھے تھے، بھاگتے دوڑتے. ایک نے جو مڑ کر دیکھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے، ارے اپنا بیل تو وہ کھڑا ہوا. ساتھیوں نے کہا کہاں؟ کہ وہ کھڑا تھا. ہم نے وہ واپس لوٹ کر آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے وہ لے کے دوڑ لیے. بس آنکھ کھل گئی، کہنے لگے کہ اللہ میں نے متنبہ کر دیا کہ لپتے رہو، برا مت مانو. کہہ دیا کہہ دیا. بہرحال پھر آئے، ملے، پھر سارا خواب بیان کیا، پھر دوبارہ سے خدمت کرنے لگے. تو یاد رکھیے کہ طلبہ کی، علماء کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے، گناہ بھی جھڑتے ہیں، نیکیاں بھی بڑھتی ہیں. تو خالی دیکھنے پر یہ ثواب ملنے لگے، جو ان کی خدمت کیا کرے، ان سے لپٹا کرے، ان سے دین سیکھا کرے، ان کے پاؤں دبایا کرے، ان کے ہاتھ چوما کرے، تو اس کو کتنا زبردست اللہ تعالیٰ محبوب بنا دیں گے. لیکن وعدے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو حسد بھی ہو جاتا ہے. بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں، ان کی خدمت میں رہنے والوں نے خدمتیں کی اور ان کے ساتھ لگ کر انہوں نے بھی اپنے درجات بلند کرائے. حاسدوں نے حسد کیا اور جہنم کی آگ میں وہ پہنچے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اپنے وقت کے بزرگ گزرے ہیں. ان کے پاس ایک بزرگ آئے، درویش، جن کی کھال ادھڑی ہوئی تھی اور ایک کمبل اوڑھا کرتے تھے. مشہور ہے پہلے کہ ملتان جب تشریف لے گئے تو وہاں گھر گھر سے آگ منگوائی کہ بھئی تھوڑا سا گوشت ڈھونڈنا ہے. شاگرد نے کہا آگ دے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، واللہ عالم کہہ کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ حقیقت جانتے ہیں، لیکن بہرحال روایت مشہور یہی ہے. ہر ایک نے منع کر دیا، آگ نہیں دی. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اے شمس، تیرا نام بھی شمس اور میرا نام بھی شمس، تو ہی آ کر میرے اس گوشت کے ٹکڑے کو بھون دے. تو بہرحال سورج کافی نیچے آ گیا، تو اس کی وجہ سے ملتان کی گرمی بڑی مثالی گرمی ہے. وہاں پھر لوگوں نے آپ کو بہت ستایا، تنگ کیا، نکال دیا. تو پھر آپ وہاں سے چلے گئے، تبریز چلے گئے، اور ایک طرح سے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور وہاں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے، اٹھے، دیکھا لوگوں نے، پڑے گن آتی ہے، مکھیاں جو ہیں بھنکتی رہتی ہیں، پڑے رہتے تھے وہاں پر. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں دعوت میں اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو فرمایا کہ بابا ہم جا رہے ہیں دعوت میں سب کے سب، یہ ہماری تمام چیزیں، عمارت اور کتابیں، کتب خانے، سامان، اس کی طرح نگرانی رکھنا. کوئی ادھر ادھر نہ ہونے پائے. بڑی قیمتی قیمتی کتابیں اور زمانے میں تو ہاتھ سے لکھی جاتی تھی, مخطوطے ہوتے تھے. تو بہرحال وہ کہہ کے چلے گئے. اب جو دعوت سے فارغ ہو کر واپس لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ ساری کتابیں حوض میں پڑی ہیں. اس سے قبل ایسا تھا کہ دوران درس کوئی بات ہوئی تو ان بزرگ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو مولانا رومی نے فرمایا کہ آپ کے سمجھنے کی بات نہیں ہے, آپ نہیں جانتے. وہ چپ ہو گئے. اب جو واپس آئے دیکھا ساری کتابیں حوض میں پڑی ہیں, کہا کہ بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ غضب ہو گیا, میری اتنی محنت ساری آپ نے رائگا کر دی, پانی میں ڈال دی, یہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ نہیں سمجھتے. انہیں لاجواب کر دیا. پھر حوض میں اترے, ایک ایک کتاب جھاڑ جھاڑ کر اور دیتے رہے. حضرت مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کتاب کو پانی لگا ہی نہیں. ساری کتابیں نکال کے دوبارہ سے دے دی انہوں نے, رکھ لی. جب سمجھے کہ یہ تو کوئی اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تو ان کا نام نام اتم گرامی حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ ہے آپ کی خدمت میں. پھر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد بن کر پیش ہوئے اور استاد بنایا, شیخ بنایا, اور پھر بہت زبردست فائدے اٹھائے. اسی کو فرمایا ہے کہ پہلے جو تھے آپ خالی مولانا رومی تھے, اس کے بعد پھر مولانا روم ہو گئے. اس طرح سے اللہ والے بنے ان کی شاگردی اختیار کر کے. تو بہت بڑی تعداد تھی جو محبت کرتی تھی کہ بھئی یہ اللہ والے ہیں, کیا بات ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے تو بڑے لائق اور فائق تھے اور بہت ہی وہ بھی آپ کے نقش قدم پر تھے, اور ایک بیٹا آپ کا وہ لوپر غنڈا ہو گیا اور لوپروں کے ساتھ اور غنڈوں کے ساتھ رہتا تھا. اس نے اور باقی غنڈوں نے کہا کہ یہ ہمارے ابا کے ساتھ کون آدمی آ کے لگ گیا کہ بھن آتی ہے, مکھیاں بھنکتی رہتی ہیں, کمبل چڑھتا اوڑے رہتے ہیں, ان کو ختم کرو, راستے سے ہٹاؤ. چنانچہ انہوں نے پلاننگ کر کے ایک دفعہ بلایا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ. پکارتے رہ گئے, حضرت ادھر آ جائیے, بات سنیے. اور وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ پورا ہو کے رہتا ہے. وہ وہاں سے لے گئے ان کو, لے جا کے قتل کر دیا. قتل قتل کر کے ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا. دو تین دن گزر گئے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, پتہ چلا نہیں کچھ. تو رات کو خواب میں آئے, فرمایا کہ بھائی ہم تو وہاں اندھے کنویں میں پڑے ہیں, قتل کر کے وہاں ڈال دیا سب نے, کم از کم ہمیں وہاں سے نکال کر ہماری نماز جنازہ پڑھ کے ہمیں دفن تو کر دو. تو پھر وہ دوڑے ہوئے گئے شاگردوں کے ساتھ, دیکھا تو وہاں وہ قتل قتل پڑے ہوئے تھے. دفن کیا تو وہ لڑکا جو تھا وہ بھی اور باقی جتنے بھی شریک تھے قتل کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی ایسا پکڑا کہ عبرت کا نمونہ بنا دیا. تو بغض رکھنے والے بھی ہوتے ہیں, حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات اللہ والوں سے, عالموں سے, طالب علموں سے, اماموں سے, مؤذنوں سے محبت رکھنے والے ہوں. اپنی طرف دیکھ لیا کریں کہ ہمارا ہی قصور ہوگا کچھ, ان کا قصور نہ ہوگا. اور اس طرح سے بہت سے تو جس کو حسد ہو جائے بغیر بات کے, وہ تو کسی کے پیچھے بقول کسی کے پنجے جھاڑ کے پڑ جاتا ہے. اور نقصان کس کا ہے؟ جو پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑا, جس کے پیچھے پڑا اس کا کوئی بال بھی بیکار نہیں کر پاتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ عطا ہوتی ہے جس کو بھی یہ نعمت مل جائے. غبطہ کرنے والے تو ماشاءاللہ وہ پا لیتے ہیں, اور حسد کرنے والے وہ محروم رہ جاتے ہیں. اور میں عرض کر چکا ہوں, ایک بس کے پیچھے لکھا تھا کہ حسد نہ کیا کر کہ اس کی آگ میں تو جل جائے گا. ایک میں لکھا تھا کہ حسد نہ کیا کر کہ تو کالا ہو جائے گا. تو حاسدوں کی بھی کمی نہیں اور فاسدوں کی بھی کمی نہیں, رقیبوں کی بھی کمی نہیں. تو بار کیف ہم آپ اللہ والوں سے محبت رکھیں, طالب علموں سے محبت رکھیں. کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہر زمانے میں رہتے ہیں, طالب علموں کی کس کس عنوان سے خدمت کرتے ہیں. ایک صاحب ہیں جن کے متعلق میں اپنے بچوں سے سنا کرتا ہوں, اللہ نے ان کو اتنا عطا فرمایا کہ وہ مدرسوں میں آتے ہیں تو فی طالب علم 100-100 روپے دے کر جاتے ہیں, اٹیچیاں بھر کر لے کر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی شان. تو باہر کے اس طرح سے اللہ والوں سے محبت رکھنے کا یہاں بھی فائدہ اور وہاں بھی فائدہ. آخرت میں ساتھ ہو جائیں گے, مغفرت کرائیں گے اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں, بزرگ ہیں بہت. ایک دفعہ ایسا ہوا 1995 میں, اسی سن کی بات ہے کہ ہم صبح اشراق پڑھ کر, جس سن کا میں نے یہ واقعہ بیان کیا آپ کو بزرگ سے ملاقات کا, صبح اشراق کی نماز پڑھ کر ہم اپنے ٹھکانے کی طرف آ رہے تھے, تو وہ بزرگ بھی ہمارے پیچھے 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 آ رہے تھے. یہی کے ہیں اور بہت بزرگ ہیں, ہر سال جاتے ہیں رمضان میں بھی اور ربیع الاول میں بھی اور حج میں. تو پیچھے پیچھے آئے, بلڈنگ پر چڑھنے سے ذرا پہلے سلام دو ہو گئی بازار میں. میں نے کہا ارے ماشاءاللہ آپ, کہنے لگے ہاں, میں خوشبو سونگتا سونگتا آپ کے پیچھے آ گیا. پھر ہم انہیں اپنے ٹھکانے پر لے کر آئے, وہاں بٹھایا, باتیں چیتیں ہوئی ہوئی. انہوں نے ساتھیوں سے کہا, شاگردوں سے, کہ اپنے بزرگ کی انگلی جو ہے وہ مضبوط پکڑے رکھنا. اور پھر کہنے لگے کہ بزرگ کی انگلی کیا پکڑتے ہیں بچے, بلکہ بزرگ ہی ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. جب ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو گرنے نہیں دیتے, راستے سے ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے. آپ کو میں مشاہدے کی مثال بتاتا ہوں, آپ راستے چلتے دیکھیے, ماں جا رہی ہوگی, باپ جا رہا ہوگا, چھوٹا بچہ ساتھ ہوگا, آپ دیکھیے گا کہ بچے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے. بچہ تو ظاہر ہے بچہ ہے, وہ ڈاواں ڈول ہوتا ہے, لڑکنے کو ہوتا ہے. اما کے ہاتھ میں تو اما سنبھال لیتی ہے, باپ کے ہاتھ میں تو باپ سنبھال لیتا ہے, گرنے نہیں دیتے. گاڑی آ رہی ہے تو اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں کہ گاڑی نہ لگ جائے. تو انہوں نے کہا کہ مضبوطی سے پکڑے رہنا, اور جب بڑے ساتھ ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو بے فکری ہوتی ہے. کہنے لگے, آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, مثال بہت واضح ہے کہ مثلا جیسے ابھی یہی سفر ہے. کہنے لگے, اس سفر میں آپ لوگوں کے کام سارے, آپ نے کہا ہمارے بزرگ کرا رہے ہیں تو ہمیں کیا فکر. تو جب بڑے ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو کمرے کے کہ ہم اپنے اللہ والے جو بندے ہیں ان کے مضبوطی سے ہاتھ دامن تھام لیں اور ان کے ساتھ لگے لپتے رہیں, لیکن کام کریں وہ کہ جس سے سرخروئی ہو. یہ نہیں کہ خالی دامن کے چکر میں ساری برائیاں کرتے رہیں اور بربادی کا سامان کرتے رہیں, پھر بزرگ جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گے. لپٹے رہنے کا قدرتی طور پر فائدہ ہوگا انشاءاللہ, کہ حالات اچھے ہونے لگیں گے, دل کی حالت سدھرے گی. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے حضرت شیخ ڈاکٹر فیض اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ انہی کے پوجود و برکات ہیں کہ اس ناچیز کے ہاتھ پر بھی نہ جانے کتنے لوگ توبہ کرتے ہیں. تو آتے ہیں پہلے بگڑے ہوئے, کیا حالتیں ہوتی ہیں, سب چیزوں سے بیگانہ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد بیٹھتے اٹھتے باتیں سنتے اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں کہ حالت کیسی اچھی ہو جاتی. جب ہم یہاں آئے تو ایک صاحب تھے, ان کی داڑھی بھی نہیں تھی, نماز روزہ بھی گنڈے دار کرتے تھے, تو وہ کبھی کبھی یہاں آتے تھے اور بیٹھتے تھے اور چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ ان کے والد خواب میں نظر آئے جو مر چکے تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تم کیا کرنے جاتے ہو؟ قبا مسجد کا کہا, نماز پڑھنے یہیں آتے تھے, وہاں کیا کرنے جاتے ہو؟ بھاڑ جھونک میں جاتے ہو, وہاں سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ڈانٹا والد نے خواب میں. اور اس کے بعد وہ پھر یہاں آتے رہے پابندی سے, انہوں نے خود ہی بتایا, اور پھر داڑھی بھی رکھ لی. پھر اس کے بعد یا تو کہتے تھے کہ زندگی میں کبھی یاد نہیں پڑتا کہ فجر کی نماز پڑھی ہو, تنہا کے سویا کرتے تھے. اور پھر یہ عالم ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوئی اور تعلق قائم کر لیا, تو تہجد بتاتے تھے کہ کبھی بھی الارم لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی, بغیر الارم کے وقت پر اللہ پاک کے فضل سے آنکھ کھل جاتی. پھر انہوں نے قضاء عمری کے ادا کرنے کا عزم کیا, تو انہوں نے 25-30 سال کی نمازیں پڑھی, اور اس وقت ان کی طبیعت کافی اچھی تھی. شروع میں 17-18 سال پہلے تو بتاتے تھے کہ ایک ایک دن میں انہوں نے 60-60 نمازیں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں, جب بندہ رجوع کرے اور اخلاص سے لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بھی فضل ہوتا ہے. اللہ پاک میں آپ کو سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں کے ساتھ وابستہ رکھے, اور سب محبوبوں کے سردار جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ پاک آپ کے ساتھ ہمیں صحیح معنی میں وابستہ فرما دے اور آپ کی اتباع کامل نصیب فرما دے. پانچویں چیز یہ ہے کہ بکثرت دعا کیا کرے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی اور خاتمہ بالخیر کی بہت زیادہ درخواست کرتا رہے. خود بھی دعا کرے, دوسروں سے بھی دعا کرائے. دوسروں سے دعا کرانا بھی سنت ہے. آپ اندازہ فرمائیے دوسروں سے دعا کرانے کی اہمیت کے بارے میں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھنا. کہ آقا پوری امت کے لیے دعائیں کرتے تھے ہر وقت, حتیٰ کہ عرش پر بھی اپنی امت ہی کو یاد رکھا, اور آخرت میں بھی آپ کو امت ہی کی فکر رہے گی اور یہاں بھی فکر مند رہے. تو ایسی پیاری ہستی جو ساری امت کے لیے دعائیں کرتی تھی, جب آپ جا رہے ہیں آپ کی امتی حضرت عمر فاروق تو ان سے فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو اس لیے دعا کی درخواست کرنا بھی سنت ہے اور دعا کرنا بھی سنت ہے. اللہ پاک سے مانگنا ہم آپ کے لیے, ہمارے آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ہم تو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق جدی پشتی بھک منگے ہیں. جدی پشتی اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دانہ گندم کھا لیا تو فوراً جو سب کچھ ہو گیا, لباس اتر گیا جنت کا, تو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دعائیں کتنی اللہ پاک نے بتائی ہیں, سارے پیغمبر دعائیں مانگتے رہے, جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانگتے رہے, تو ہم تو جدی پشتی منگتے اور بھک منگے ہیں. تو اس لیے ہمارا کام تو مانگنا ہے, اور جب مانگیں گے لگ کر لپٹ کر اور عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ, تو اللہ پاک کی رحمتیں واسعت امید ہے, قبول فرمائیں گے فرمائیں گے. ان کا وعدہ ہے ہم قبول کرتے ہیں سنتے ہیں, اور غائبانہ کسی کے لیے دعا کرے تو وہ اور بھی زیادہ قبول ہوتی ہے کہ اس میں اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے. کام بھی وہ کرتے رہیں جو خاتمہ بالخیر کے ہوں, اور اسی طرح سے دعا کرتے رہیں اٹھتے بیٹھتے دن میں رات میں, اور جب بھی کوئی بھی بزرگ ملے مسلمان بھائی ملے تو ان سے بھی دعا کرا لیا کریں. دعا قبول ہوتی ہے اور بیڑا پار ہونے کا سامان ہوتا ہے. خاتمہ بالخیر ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَمِلَاكُ الْعَمَلِ خَوَاتِمُهُ, اعمال کا مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ اچھا ہوا تو سب اچھا ہو جائے گا, خاتمہ خراب ہوا تو سب خراب ہو جائے گا. اس لیے خاتمے کی فکر بڑی ضروری ہے, اور اس کے لیے دعا اور دوا دونوں, یعنی نیکیاں بھی کرے اور دعا بھی کرے, اور خاص طور سے اس میں مسواک کا عمل, اور اسی طرح نماز کی پابندی اور مداومت, اور اسی طرح سے سورہ ملک اور بہت سے اور بھی اعمال, ان کو بڑا اللہ پاک نے دخل دیا ہے کہ یہ عمل جاری رہیں گے تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہونے کا سامان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہوتی ہیں جو اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, اللہ پاک ان کا خاتمہ کھلم کھلا ایمان پر فرماتے ہیں. اس لیے خاتمہ بالخیر کی فرمایا کہ دعا کثرت سے کرتے رہیں اور جنت کی دعا مانگتے رہیں کہ یا اللہ اپنی رضا عطا فرمائیے, مقام رضا جنت عطا فرمائیے, اور ناراضگی کی جگہ جہنم سے بچائیے اور آپ ناراض نہ ہوں, ہمیں ان کاموں سے بچائیے جو ناراضگی کا باعث ہیں. ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحساب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ درجات عالیہ عطا فرمائے, ان کی قبر کو نور سے پر فرمائے, اور اللہ پاک ان کے فیوز و برکات کو قیامت تک جاری اور ساری رکھیں کہ دعا کا طریقہ انہوں نے ہی سکھایا. حضرت ہمارے اس وقت جو غروب آفتاب کا وقت ہے، جمعے کے دن بیان کے بعد جس والہانہ انداز سے دعائیں کرتے تھے یہ وہی انداز ہے کہ دعائیں ہمیں آپ کو اللہ پاک مانگنے کی توفیق دیتے ہیں. ہمارے حضرت بہت والہانہ، عاجزانہ، بہت ہی متواضعانہ طریقے سے ایک بندہ بن کر مانگتے تھے اور سارا مجمع مانگتا تھا اور دعائیں قبول ہوتی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی. وہی ہمارا آپ کا بھی ہے اور ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے اللہ پاک سے جتنا سے عاجزی کے ساتھ مانگا کریں. بندہ جب اللہ پاک سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کو ترس آتا ہے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ باپ ہے، ماں ہے، بچہ مچل کر لپٹ کے مانگتا ہے، ماں باپ اس کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں. وہ رونے لگتا ہے تو اس کو چپ بھی کرتے ہیں، تسلی بھی دیتے ہیں. اس سے کہیں بڑھ کر ماں باپ کی شفقت تو کیا معنی رکھتی ہے. چہ نسبت خاک را با عالم پاک، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور شفقت اور عنایت تو بہت اونچی ہے. شرط یہ ہے کہ لگ لپٹ کر مانگے، گڑ گڑا کر مانگے. بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو مستغنی ہیں، مانگتے نہیں، اور بہت سے اللہ تعالیٰ سے شرماتے ہیں. اور آج کے دور میں تو بہت سے دعا کے منقرب ہو گئے، دعائیں مانگنے کے نام ہی وہ چڑھتے ہیں کہ دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اسے سب پتا ہے، وہ خود دے گا، دے دے گا، نہیں دے گا، نہیں دے گا. یہ بہت ہی، یوں کہہ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ گستاخانہ انداز ہے. بندے کو عاجزی کے ساتھ یہ سوچ کر کے اللہ پاک میرے سامنے ہیں، میری سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے حضرت والا کے ارشاد کے مطابق کہ خوب جی بھر کر عرض و معروض کر دو، پھر دیکھیں آپ کہ اللہ پاک کیسے کرم فرماتے ہیں. ہو سکے تو آنسو بھی بہا لو، اور آنسو بھی نہ آئیں تو رونے کی شکل ہی بنا لو، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو کتنا ترس آتا ہے. تو مانگنے کے اندر بہت فائدے ہیں، اور اس کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ آپ باقاعدہ اہتمام کر کے مانگیں گے. آپ کا منہ ہلانے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، آپ دل سے مانگ لیجئے. اللہ تعالیٰ تو دل کی بھی سنتے ہیں. رات کو آنکھ کھل جائے، ذرا سی دیر کو ہوش میں آ کے اللہ میاں سے دعائیں مانگ کے پھر سو جائیے. اور ویسے اہتمام کے ساتھ مانگنے کے لیے جب بیٹھیں تو عاجزانہ طریقے سے ہاتھ جو ہیں اٹھا لیں. ایک بھکاری ایک داتا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گیا ہے، اور داتا بھی وہ ہے کہ جن کے یہاں کوئی بھی کمی نہیں کسی چیز کی، اور وہ مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، عاجزی کرتا رہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گڑ گڑانے کا انداز ایسا ہی تھا، اس قدر آپ دار و قطار رویا کرتے تھے، گڑ گڑایا کرتے تھے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں جوش جب آتا ہے جب آواز آتی ہے. جو مستغنی بنتے ہیں، بے نیاز بنتے ہیں، مانگنا پسند نہیں کرتے تو ان کی مرضی. بہرحال ہمیں آپ کو تو مانگنا چاہیے. ایک ایک مانگے کے اوپر اللہ پاک کتنا کتنا عطا فرماتے ہیں اس کا آج ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. کل کو انشاءاللہ اس کے بہت زبردست فوائد نظر آئیں گے، طبیعت باغ باغ ہوگی. اور آخر میں یہ حدیث جو ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے آدمی ایسے ہیں جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ قبولیت نظر نہیں آ رہی ہے لیکن مانگنا چھوڑتے بھی نہیں. آخرت میں اللہ پاک اسے بلا کر فرمائیں گے کہ یہ تیرے اجر و ثواب پتہ ہے کہاں کے ہیں، کیا کام کیا. وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو کوئی ایسا کام یاد نہیں ہے جس کا یہ بدلہ ہو. پھر فرمائیں گے اللہ پاک کہ تو نے دعائیں مانگی یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، تو تیری دعائیں قبول ہوئیں کہ نہیں، وہاں تجھے کچھ نہیں ملا. یہ میں نے آخرت میں تیرے درجے بلند کرنے کے لیے ثواب رکھا تھا، یہ لے لے. وہ کہے گا یا اللہ آپ کی بڑی عنایت اور مہربانی ہے، کاش کہ دنیا میں آپ میری کوئی دعائیں قبول نہ کرتے، ساری آخرت کے لیے کر دیتے تو کتنے اور زیادہ اجر و ثواب ملتے. مگر شرط یہ ہے کہ عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، اور طلب صادق ہو، اخلاص ہو، پھر جو مانگتا ہے تو ملتا ہے، اور اگر شرائط پوری نہیں ہو تو پھر کام گڑبڑ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مہربانی سے نوازے اور کرم فرمائے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں. باقی یار زندہ تو بس باقی انشاءاللہ آئندہ دعا کر لیجیے. ایک پرچہ ہے دعا کے لیے. سید محمد ابتہاج ظفر طویل علالت کے بعد روح بسیت ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اور اسی طرح سے وفاق المدارس کے امتحانات ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اس میں تمام طلبہ اور طالبات کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور گزشتہ ہفتے میں بھی بہت سے طلبہ اور طالبات غیر وفاق المدارس کے اس میں جو امتحان دے چکے ہیں اپنے اپنے مدرسوں میں، اللہ پاک ان تمام طلبہ اور طالبات کو بھی بہترین نمبروں سے کامیابیاں عطا فرمائے. دعا کرتا ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر دیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تفور.